بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا. امن خلق السماوات والارض, جس میں اللہ کے توحید اللہ کی عظمت کے ابتدا میں دلائل ہیں کہ زمین و آسمان کا جو پیدا کرنے والا ہے, آسمان سے بارشیں اتارنے والا, پھر مختلف زمین سے نباتات کو اگانے والا کون ہے, اس کا ہمسر اور کون ہے اس کا برابر, اور جو ذات ہے جو مصیبت کی گھڑی میں جو اس نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے اور میٹھے اور کڑوے سمندر کو آپس میں نہیں ملنے دیا, کوئی ہے اس جیسی ذات اور اس کا ہمسر جو مصیبت کی گھڑیوں میں فریاد سنتا ہے, مشکلات کو حل کرتا ہے؟ کون ہے جس پہلے پیدا کرنے والا ہے؟ کس نے مخلوق کو پیدا کیا؟ اس کے سوا کون ہے معبود؟ اور اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ لوگ انکار کر رہے, یہ تو یوں کہہ رہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کوئی نہیں, بوسیدہ ہڈیاں ہونے کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے؟ فرمایا دیکھو زمین پہ چل پھر کے دیکھو کیسے اللہ نے مجرموں کا انجام کیا ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی, آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ زمین سے ایک جانور اٹھے گا اور وہ گفتگو کرے گا, اور اس کے بعد نظام آہستہ آہستہ درم برم ہو جائے گا, ایک سور پھونکا جائے گا ساری مخلوق پہ رو پڑ جائے گا, پھر سور پھونکا جائے گا سب پر موت طاری ہو جائے گی, پھر سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے. یہ سارا منظر ذکر فرمایا. فرمایا اس قیامت کے دن یہ مضبوط زمین پہ گاڑے پہاڑ تمہیں روئی کے دانوں گادوں کی طرح بادلوں کی طرح گھومتے اور پھرتے تیرتے ہوئے نظر آئیں گے, سارا نظام درم برم ہو جائے گا. جو نیکی لے کے آئے گا وہ امن کے ساتھ ہوگا, اور جو بدی لے کے آئے گا وہ اوندے منہ جہنم میں گرے گا. آپ انہیں کہہ دیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, میں اس کی فرما برداری کروں, اس کی قرآن کی تلاوت کروں. اللہ کسی کی حرکتوں سے اور کسی کی زندگی سے غافل نہیں ہے, سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے. سورہ قصص کا تذکرہ ہے, اور اس پوری سورت کے اندر تقریباً حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان کا مکالمہ اور گفتگو اور اس واقعہ کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اہل حق کو آپس میں ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا, اور باطل کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہتا ہے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے حق والوں کو ٹکڑوں میں فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے, جس سے اس کے اقتدار کو تحفظ رہتا ہے اور اس کے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا پاتا. اسی طریقے سے کفر نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ یہ اپنی اپنی پڑی رہیں, اور میں ان کی دولت کو ان کی زمینوں سے اچک کے لیتے چلا جاؤں, کسی کو میرے ہاتھ کی طرف نظر بھی نہ ہو. تو وقت کے فرعون نے بھی ایسے مظلوموں کے ساتھ کیا, جب تقسیم کیا پھر اس مظلوم بنی اسرائیل قوم کے بچوں کو نوجوانوں کو قتل کر دیا کرتا تھا, اور ان کو عورتوں کو باندی بنا کے اپنی خدمت پہ رکھا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی بیٹا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, اور ذات تھی پریشان ہو گئی کہ ابھی کوئی درندے آئیں گے میرے بچے کو میرے گود سے اٹھا کر میرے سامنے اسے ذبح کر دیں گے. اسی کشمکش میں اور اسی فکر میں تھی اللہ نے اس خاتون کی طرف حکم بھیجا کہ ایسا کرو گھبراؤ نہیں, ایک صندوق منگواؤ اور اس بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے لہروں کے حوالے کر دو, پھر دیکھو ہم نے اس بچے کے بچانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بچانے کا کیا انتظام کرتے ہیں. اللہ اللہ ہے, اور اللہ بڑی قدرت والا ہے. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس خاتون سے کہتا اس بچے کو لے کر اس ایک دنیا کے دوسرے کونے کی طرف نکل جا تاکہ اس دشمن کی تیری طرف نظر اور ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے, لیکن کیا کہا, موت کا سامان کرو صندوق میں ڈال دو, ہوا کیسے آئے گی, اور پھر دوسرا موت کا سامان کرو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو, اور پھر تیسرا موت کا سامان کیا کہ پہنچا بھی یہ لہریں صندوق کو پہنچاتی ہیں تو دشمن کے ہاتھ پہنچاتی ہیں, اور فرعون کے محل میں جا کر یہ صندوق جا کے رکتا ہے, دشمن کے ہاتھ میں بچہ موجود ہوتا ہے. اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. اگر میں اسے خاتون سے کہہ دیتا کہ بچے کو لے کر کہیں دور نکل جا, تو میری بات میری قدرت شاید سمجھ میں نہ آتی. صندوق بھی موت کا سامان ہے, سمندر کی لہریں بھی موت کا سامان ہے, دشمن کے ہاتھ بھی قتل کے لیے قتل کے درپے ہے, کچھ دشمن بھی قتل کے درپے ہے, لیکن اللہ جسے بچانا چاہے کون بال بھیگا کر سکتا ہے. جسے اللہ بچانا چاہے, جسے اللہ بچانا چاہے کوئی نہیں مار سکتا. اور میرے عزیزو جس کی لکھی آ گئی وہ بچ نہیں سکتا, جس کی لکھی آ گئی اسے بچ نہیں سکتا, اور جسے اللہ بچانا چاہے اسے پھر کوئی مار نہیں سکتا. اس لیے مسلمان بڑا بہادر ہوا کرتا ہے. ہاں اسے جان پتا ہے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, لوگ گھبراتے ہیں کہ میدانوں میں مر جا کرتے ہیں, میں تو ہر میدان میں موت کی تلاش میں پھرتا رہا, مجھے تو کہیں موت نظر نہیں آئی. اور چونکہ لقب سیف اللہ تھا, سیف اللہ تھا, اللہ نے اپنے سیف اللہ کو بچانا تھا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی ہے. اتنے میدانوں میں موت تلاش کرتے رہے لیکن کہاں تلواروں کے نیچے اور کہاں میدانوں میں موت, نہیں تھی موت. اس لیے کہ جب اللہ نے نہیں لکھی تو نہیں آ سکتی. اور میرے عزیزو جب اللہ نے لکھی, جہاں لکھی, جس گھڑی لکھی, کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ اللہ ہے, یہ قصہ کہانی نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت اپنی عظمت اہل ایمان کے دلوں میں, قرآن والوں کے دلوں میں بیٹھانا چاہتا ہے کہ میری قدرت پہ تمہاری نظر ہو, میری طاقت پہ تمہاری نظر ہو. تو یوں دشمن کے ہاتھ میں جب یہ بچہ گیا تو اللہ نے اس خاتون کو تسلی دی, گھبرا نہیں, ہم یہ بچہ تیرے پاس واپس بھی لے کے آئیں گے, اور ابھی لے کے آئیں گے, بچپن ہی کے اندر لے کے آئیں گے. ماں تھی, بچی کو بھیج دیا, دیکھ تو صحیح صندوق جاتا کہاں ہے. یہ پہنچتا ہے تو فرعون کے محل پہ پہنچتا ہے, اس کی خاتون آسیہ اسے اٹھاتی ہے, کہتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے رکھو, اس سے محبت کرو, ہو سکتا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور جب اسے دودھ پلانے کی ترتیب بنی تو کسی کے سینے کے ساتھ لگنے کے لیے تیار نہیں, اور روتا بھی ہے بھوک کی وجہ سے, کسی کا دودھ بھی نہیں پوچھتا. یہ بہن حضرت موسیٰ کی بہن آئی, کہا ایک خاتون رہتی ہے, بڑی نیک پارسا نیک خاتون ہے, اگر مجھے تم کہو تو میں اس خاتون کو لے کے آتی ہوں, شاید اس کا دودھ پی لے. جیسی حضرت موسیٰ کی والدہ آئی اور فوراً حضرت موسیٰ سینے کے ساتھ چمٹ گئے اور دودھ پینے لگ گئے. تو فرعون نے کہا چلو تم اس بچے کو لے کے جاؤ, ہم تمہارا وظیفہ بھی مقرر کر دیتے ہیں, ہم تمہارا وظیفہ بھی مقرر کر دیتے ہیں. تو اللہ اللہ ہے, اللہ اپنی قدرت سے دکھاتا ہے کہ دشمنوں کے گھروں میں بھی اپنے دوستوں کو پالنا چاہے تو کون کیا کر سکتا ہے, کون کیا کر سکتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے ایک فرعونی فوجی ان کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے, پھر رپوش ہو جاتے ہیں اور مدین چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر, فرعونی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا کہ اس شخص کو قتل کر دو جس نے ہمارے اس فوجی کو قتل کیا ہے. فوجی کے اندر سے ایک آدمی مختصر راستے سے آپ تک پہنچتا ہے کہ آپ کے خلاف قرارداد منظور ہو چکی ہے قتل کی, آپ اس سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے نکلتے ہیں, مدین کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں جیسے مدین میں پہنچتے ہیں تو کچھ بچیاں نظر آئیں جو بکریوں کو, گاؤں کو, جانوروں کو دودھ پانی پلا رہی ہیں. کچھ بچیاں ایک طرف کھڑی ہیں جو اپنی بکریاں لے کر انتظار کر رہی ہیں. ان سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کیوں انتظار, کہا مرد ہیں وہ فارغ ہو جائیں پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی, ہمارا باپ بوڑھا ہے, ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, اس لیے ہم بکریاں لے کے آئیں, لیکن جب یہ مرد چلے جائیں گے پھر ہم بھی اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. دوسری طرف ایک اور کنواں تھا جہاں بہت بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہٹایا, ان بکریوں کو پانی پلایا, ان بچیوں کو رخصت کیا. یہ بچیاں جب گھر گئیں, اور یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں, اور وہاں جا کر ابا جان سے کہا ابا اگر آپ نے کسی کو خادم اور کسی کو ملازمت پہ رکھنا ہے تو یہ نوجوان ہے,
بڑا ہی پارس دیانت دار ہے، مجالے اس نے ہماری طرف نظریں اٹھا کے دیکھا ہو، اور ہے بھی بڑا صحت مند اور طاقتور کہ اس نے اس طریقے سے ہماری ضرورت بھی پوری کر دی، امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ دو خوبیاں ملازم میں ماتحت میں ہونی چاہیے کہ جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام کی صلاحیت بھی موجود ہو، اور دوسری دیانت بھی ہو۔ دیانت ہو کام کا نہ ہو تو تب بھی کسی کام کا نہیں، بڑا ہی ہونہار بڑا ہی باصلاحیت، لیکن خائن ہو تب بھی کسی کام کا نہیں۔ انہ لقوی امین، بہترین خوبیاں ہیں کسی کو ماتحت رکھنے کی کہ وہ اس کام کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، امانت اور دیانت بھی اس کے پاس ہو۔ تو ان بچیوں نے کہا ابا کسی کو ملازم رکھنا ہے تو ہے بڑا دیانت دار، اور مجالے کہ اس نے ہماری طرف نظریں اٹھا کے بھی دیکھا ہو، اور جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کی طاقت اور صلاحیت بھی اس کے اندر ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ یہ بچیاں گئیں تو قرآن نے ان کا چلنا بتایا، چلنا بتایا، فرمایا یہ بچیاں چل کے آئیں، ایسے چل کے آئیں جیسے حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آتی ہیں، سراپا حیا الاستحیاء، سراپا حیا، یعنی حیا ان کی سواری تھی، اور حیا کے پورے پیرائے میں اور پورا ظاہر ان کا ارد گرد ان کے اندر حیا نظر آ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے آئیں اور ان کو کہا ہمارا ابا تمہیں بلا رہا ہے، اور یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے۔ اللہ نے نظام بنانا تھا، نبوت دینی تھی، نبی کی صحبت میں رکھنا تھا، بکریاں چرانی تھی، ایک وقت تک نبی کے زیر تربیت رہنا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ نبوت کی ذمہ داری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہونی تھی، اور یوں اس طریقے سے خدمت کی۔ اللہ حضرت شعیب نے اپنی بچی کا نکاح بھی کرا دیا، پھر واپسی میں مصر کی طرف آئے، راستے میں نبوت مل گئی، معجزہ مل گیا، لاٹھی اژدہا بننے لگا، ہاتھ روشن ہو گیا، فرعون کی طرف دعوت کے لیے بھیجا گیا، اس نے تکبر کیا، اس نے سرکشی کی، اور اس نے حد درجے نافرمانی پہ اتر آیا اور نبی کے مقابلے پہ آ گیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، پھر ساتھ اس کا برا انجام اور اس کی بربادی کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو بھی تسلی دی کہ آپ بھی گھبرائیں نہیں، آپ کا کام بھی اللہ میرا پیغام پہنچانا ہے، کسی کو ہدایت پہ لانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام ہدایت کی محنت اور ہدایت کی کوشش ہے، باقی ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے، جس کے دل میں طلب ہوگی اور جو چاہے گا ہمیں اسے یہ دولت عطا کر دیں گے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، وہ اکیلا اللہ کی ذات ہے جو رات کو اندھیر رات کو دن سے اور دن کو رات سے تبدیل کرتا ہے۔ اگر رات رات رہ جائے کون ہے جو دن لے کے آئے، اور دن دن رہ جائے کون ہے جو رات لے کے آئے، وہ اکیلا ذات ہے جس کا یہ نظام کہتا ہے زمین و یہ سورج چاند کا اور یہ رات دن کا نظام چلتا ہے۔ پھر ایک اور سرکش دولت مند سنت بہت بڑا سرمایہ دار قارون، اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بھی اپنی دولت میں سرکشی پہ اتر آیا، اور جب اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے یہ مال دیا ہے اس سے اپنی آخرت سنوار، اپنی آخرت بنا، اپنے اللہ کے احسان کو اس کو فر اللہ کے احسانات کو فراموش نہ کر، وہ کہنے لگا یہ سب میری صلاحیتوں کا کمال ہے، اور میرے ہنر اور میرے معلومات کا کمال ہے، تبھی تو میں نے یہ دولت ساری اکٹھی کی ہے، اس دولت میں جیسے میں چاہوں گا تصرف کروں گا۔ پھر اس کی سرکشی اور تکبر کا تذکرہ، اور کچھ اہل دنیا اس متکبر کی یہ چمک دمک دیکھ کر رش کرنے لگے، اللہ نے ان کی مذمت فرمائی۔ ایک دن یہ اپنے گھر سے اپنے دربار سے باہر نکلتا ہے، اور اپنے پورے شہانہ انداز میں سر پہ سونے کا تاج ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، زر برق لباس ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو کچھ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کچھ دنیا پرس جن کا انسان کی قیمت کپڑوں سے لگتی ہے، گاڑی کوٹھی بنگلوں سے لگتی ہے، اور وہ خوش نصیب دولت مند جس کے پاس دولت اور کچھ ٹکے زیادہ ہوں اسی خوش نصیب سمجھتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کا کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو، کیا پتا وہ دولت اس کے لیے انگاروں کا سامان ہو، لیکن دنیا پرست ایسے لوگوں کو دیکھ کر رش کرتے ہیں تو کچھ نادان اسے دیکھ کر کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قوم، کاش کہ ہمیں بھی یہ کچھ ملا ہوتا، بڑا ہی نصیب والا ہے یہ، بڑا ہی نصیب والا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا اور دین کی سمجھ نصیب فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا ویلکم، تم ہو تم پر، کس پہ رش کر رہے ہو؟ اگر کوئی دھرتی پہ زمین پہ رش کرنے والا تو ہے تو وہ ہے کہ جس کی زندگی اللہ کی پسند کی گزر رہی ہے، جس کی زندگی اللہ کی پسند کی گزر رہی ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے، چاہے اسے کھانے کے لیے ملتا ہے، چاہے بہت ملتا ہے، اگر اللہ کی پسند کی زندگی ہے اس کی زندگی میں، وہ قابل رشک ہے۔ پھر ایک منظر اللہ نے اپنی قدرت کا دکھایا، بس اوقات ظالموں کو اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نمونہ بناتا ہے۔ یہ قارون اپنے تمام خزانے کے ساتھ اور اپنے پورے محل کے ساتھ زمین پہ دھنستا چلا گیا، دھنستا چلا گیا، دھنستا چلا گیا، اور پھر دوسرے دن وہ لوگ جو اس پہ رش کر رہے تھے انہیں اپنی اس حرکت پر بڑی شرمندگی اور بڑی ندامت ہوئی، کہنے لگے اللہ کا ہم پہ فضل نہ ہوتا، آج ہم بھی اس بربادی کا شکار ہوتے۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا کہ آخرت کا گھر، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، زمین میں فساد نہیں مچاتے۔ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، زمین میں فساد نہیں چاہتے۔ ان کا تذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر نیکی کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے اور بدی والوں کا سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کا ہے جس میں آغاز میں اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، محض ایمان لے کے آنا ہی کافی ہے تمہارا، نہ آزمائش بھی آئے گی، امتحان بھی آئے گا، ابتلا کا دور بھی آئے گا، جس ابتلا اور آزمائش کے ذریعے اللہ کھرے کھوٹے کا فرق کرتے ہیں۔ منافق اور مومن کا پتہ تو آزمائش اور آزمائش اور ابتلا ہی کے اندر ہوتا ہے، یہ آزمائش ہونے والی ہے۔ پھر ضمناً اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اگر کافر بھی ماں باپ ہے تو پھر بھی جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرو، ہاں اگر وہ کسی ناجائز بات کا کہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ کسی مخلوق کی وہ اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی ناراضگی ہو، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی وہ اطاعت جائز نہیں جس سے خالق ناراض ہو۔ جب تک ماں باپ نافرمانی کی نہ کہیں اس وقت تک ان کی اطاعت کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ یہ آزمائشیں تو آنی ہیں اور اس آزمائش میں اللہ منافقین کو واضح کرتا ہے، جو آزمائش کے گھڑیوں میں دین سے اور اہل دین سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی ایک لمبی زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزری، تقریباً 1000 سال، کم و پیش 50 سال کم، یعنی 950 سال تک دین کی خدمت میں، اور پھر آزمائشیں اور تکلیفیں اور پتھروں کی بارش آپ پہ ہوتی رہی، لیکن یہ سب آپ اللہ کی خاطر ان آزمائشوں میں آپ برداشت کرتے رہے اور اللہ کی اس دین کی خدمت میں لگے رہے 950 سال، ایک صدی نہیں۔ ہمارے ہاں تو اگر اللہ کے دین کے خاطر ایک دن روٹی بند ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روٹی بھی ہماری بند ہو رہی۔ وہاں ایک صدی نہیں، 950 سال تک اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، دھرتی پہ سارے انسانوں سے سب سے پیارا اور لاڈلا اللہ کا نبی ہوتا ہے وقت کے اپنی امت میں، لیکن کیسی آزمائشیں اور کیسی تکلیفیں، 950 سال تک اس تکلیف میں گزری، آزمائش میں گزری، دشمنوں کے پتھروں کی برسات میں گزری، اور چند لوگ ایمان لے کے آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے پھر انہیں نجات دی اور ان کے دشمن کو نیست و نابود کیا۔ پھر اسی طرح آزمائش کا تذکر حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط کا، اور ان کے قوموں کی بربادی کا تذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر قوم مدین کا تذکر ہے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ بھی قوم نے بڑی زیادتی اور بڑا ہی ظلم کیا، پھر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی اور پھر فرمایا ہم نے کتنے قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، فکلن اخذنا بذنبی، ہم نے کتنی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، بعضوں پر تو چیخ بھیجی کلیجے پھٹ گئے، بعضوں پر تو آسمان سے پتھر بھیجے اور بعضوں کو آسمان پانی میں سمندر اور دریا میں غرق کر دیا اور بعضوں پر زلزلے آئے، یہ سب ان کے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، تو میرے عزیزو اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما کرتے تھے، کوئی کتنا ہی نفلی عبادت کرتا ہو لیکن زندگی میں اگر اس کے گناہ بھی ہیں تو سمجھ لے یہ خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہوا، کیونکہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی غصہ اور اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، انہیں کی پکڑ ہوئی گناہ کی وجہ سے، ان کی پکڑ ہوئی گناہ کی وجہ سے۔ میرے عزیزو اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ ہمیں گناہ سے ایسا ڈر لگنے جائے جیسے آگ اور بچھو سے اور اژدہے سے ڈر لگتا ہے، جان چلی جا کرتی ہے، بس اوقات کوئی نعمت اس سے چلی جاتی ہے۔ ایسے میرے عزیزو گناہوں کی نحوست سے بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی نعمت ضرور چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی، پھر مشرق جن کی پرستش کرتے ہیں ان کے معبود کی مثال سے اس مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، نہ گرمی بھی بچا سکتی ہے مکڑی کا جالہ، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ دھند و تیز ہوا سے اس حفاظت کا سامان ہے۔ ایسی یہ معبودان باطلہ یہ ان کی کسی حال میں مدد اور نظر نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت یہ ساری مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے تاکہ لوگ اس سے عبرت پائیں۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔